أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. During the discussions of the last four evenings, we wish to continue with the same subject in trying to explain the reasons for a human being to understand the purpose of his creation, for him to be able to understand the true message of Islam, so that he may be able to then pave way towards this perfect society, towards the utopia that is a vision of Quran given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. The state of utopia mentioned to you in my last night's lecture was the state where Allah subhanahu wa ta'ala will establish all of us on earth just like He established those before us. He will make it possible for us to follow the religion of Islam and the religion with which He is pleased. He will also cause the state of affairs to change, where the fear from the hearts of the people will disappear and will be replaced with security and peace. The state of the affairs then will be that each and every one of us will worship none but Allah subhanahu wa ta'ala. And that was the verse that I recited before you. So this is the vision of Quran. This is the vision Quran has given to you and I. As far as Allah subhanahu wa ta'ala himself is concerned, it is not difficult for him to bring this state of utopia by a click of a finger. All he needs to do is to say kun, فيكون. For Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. The command of Allah subhanahu wa ta'ala is such that should He decide to say something, to be, it will become. So as far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned, He could have done it and there was no need to bring this verse of Quran for you and I to read it. For Allah is the one who created this universe. For Allah is the one who created anything and everything that you and I see. For Him to do that was never difficult. However, the purpose of expressing the vision, the purpose of telling us of the vision, the purpose of Allah subhanahu wa ta'ala to place it in the Quran is to show that collectively you and I will have to make positive contributions to be able to achieve and realize that state of utopia. We will not be able to realize that state of utopia until and unless you and I are able to make positive contributions to pave way for our Imam alayhi salatu wassalam to make his reappearance insha'Allah ta'ala. And this will happen insha'Allah ta'ala. It will happen whether you and I live to see it or we do not see it. For every time, in every era, people have made their contributions. People have charted or paved the way for the next generation to take over. Now it is our turn, our responsibility to make our contribution so that we can realize the state of utopia, or generations after us will realize the state of utopia, inshallah. The important aspect in all this is to be able to understand the true message of Islam. It is to be able to understand the fundamental message given to us by the Holy Prophet of Islam. It is for us to know in the context of the era in which we live, what type of contributions we can make, and not rely on contributions of the people of the past only. For this is our era. You know, there is a poet by the name of Manzar Bhopali. In his poetry, he says, "Keh do Mir o Ghalib se, hum bhi sher kehte hain." Mir and Ghalib were two great poets of the time, of the past era. He says, "Keh do Mir o Ghalib se, hum bhi sher kehte hain." He acknowledges that Mir and Ghalib were good poets. They have made their contributions in the world of poetry. They have done those positive contributions. But now he is saying to them, "Keh do Mir o Ghalib se, hum bhi sher kehte hain." Tell Mir and Ghalib that even we today write poetry. Wo sadi tumhari thi, ye sadi hamari hai. Those days were yours, these days are ours. We need to make those positive contributions. We need to be able to understand what is required of us to be able to then plant the seeds for the next generations to take over where we leave from. Therefore, this state of utopia will be realized, and I will come back to this state of utopia during my lectures in the next few days left that we have. All that I wish to talk about this evening is to understand the true Islam in our era, in our context, so that we do not end up being like those who pray, but at the same time have hypocrisy in them. Those who pray, but at the same time cannot recognize the grandson of the Holy Prophet of Islam. Those who fast, but do not understand the fundamental principles of Islam. And therefore we do not want to end up in that area. Ours is a responsibility to understand Islam in the context of the era in which you and I live. Quran is a living book. Quran talks about everything and anything. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious book, He says, وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. There is no leaf that falls from the tree, the knowledge of which is not possessed by Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. And there is no grain in the darkness of the earth that Allah has no knowledge of. He has knowledge of each and every grain. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Every dry or wet thing that you can imagine is all encompassed and enveloped in this book of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a book that lived for the people of the era of the past. It is a book that lives for me today. It is the book that will live for the people then. And therefore, to extract information from this book of Allah subhanahu wa ta'ala is very important for you and I to understand in our era as to what our responsibilities are. Let me give you one or two examples. What is our understanding of Islam? And how do we understand Islam? The most fundamental issue or a prerequisite of understanding anything is to be able to take that information, process it intellectually, and then arrive at a conclusion. Therefore, the greatest gift given to us by Allah subhanahu wa ta'ala is intellect. This is the greatest gift that he did not give to anyone else. The Holy Prophet of Islam says, إِنَّ اللَّهَ خَصَّ الْمَلَكِ بِالْعَقْلِ دُونَ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. Allah subhanahu wa ta'ala gave the angels the power of intellect, but did not give the angels the power of anger and the power of passion and desire. So if you look at the angel today, if you can imagine the angel, Allah has granted the angel intellect and aql, but he has not given the angel the power of anger or the power of desire. Therefore, if an angel was to see something that would normally be desirable by you and I, that angel will have no desire for it whatsoever. And then the Holy Prophet of Islam says, وَخَصَّ الْحَيَوَانَاتِ بِهِمَا دُونَهُ. And he gave the angels the power of passion and desire, and he gave them the power of anger. But he did not give the animals the power of intellect. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَخَصَّ الْحَيْوَانَ وَشَرَّفَ الْإِنسَانَ بِإِعْطَاءِ الْجَمِيعِ. Allah subhanahu wa ta'ala honored man by giving him all these powers in one. In all these powers, the most important power granted to man is the power of intellect. Through this intellect, this man is able to travel from the known unto the unknown, and through this intellect man is able to travel from the unknown into the known. Man is able to analyze anything placed before him. Man is able to synthesize anything placed before him. For that is the greatest honor that Allah has given to man. If man does not utilize his intellect, he may be called a man but does not possess the qualities of man. He may be called insan, but does not have the attributes of insan. You know, how does an insan, or how is an insan born? A poet says in Urdu, "Mat sahel hame jano, phirta hai falak barson." Oh my darling, don't massage me here and there. Mat sahel hame jano, phirta hai falak barson. The world has to rotate years and years, centuries and centuries. Tab khaak ke parde se insaan nikalta hai. Only then a human being is born. A human being who uses his potential. A human being who has the power of, or the ability of analyzing, or the ability of synthesizing. The intellect that he uses is the most fundamental gift and the beautiful gift given by him to by Allah subhanahu wa ta'ala to man. Now, what is the function of this intellect in understanding Islam? That is what I want to speak about right now, because we do not want to end up with being Muslims but with a dichotomy in our conduct. We do not want to be called mu'min while we are not mu'min. We do not want to end up in the ranks of the hypocrites and the munafiqeens while we say La ilaha illallah with our tongues. So, intellect is one of the most important issues that needs to be understood. When you look at the creation of man, you will see that if you can imagine a pyramid before you, a pyramid, at the bottom of this pyramid is placed the world of the inanimate objects. Okay, just imagine with me a pyramid. At the bottom of this pyramid is the world of the inanimate objects, rocks and mountains and whatever you want to call as inanimate objects. So at the bottom, the function is that of the inanimate object. What do? They occupy space, they have no potential of growth. Right? The inanimate object occupies space in the world and has no function whatsoever and has no potential of growth. That's an inanimate object. Above that, is the world of vegetation, occupying space, no potential of real growth. Above that is the world of inanimate objects, then the world of vegetation. Now the third one is the world of animals. What is the difference is the animals also occupy space. They have no potential of intellectual growth. But what they have extra is that they have a freedom of movement. That is an animal. Then comes a human being. Human being sits at the helm, at the top, at the apex of this pyramid. He, as a human being, is concerned. He occupies space. He has a potential of real growth in him. He has a freedom of movement. Because he is the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, known as Ashraful Makhluq. The best of the creation of Allah is the human being. He sits right at the helm, at the apex, at the peak. That is why again a poet says to man, Tu shahi hai basera kar paharon ki chatano par. You are an eagle. You must remain up there. You must not allow yourself to come down because your position is that of an eagle. Tu shahi hai basera kar paharon ki chatano par. Now, at that apex, at that point, as far as a human being is concerned, with the intellect that he has, he needs to understand the function of his intellect. He is the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Ashraful makhluq. I just want to ask you a question to raise or to provoke thought in you. In this pyramid that I have mentioned, the world of vegetation, the world of animal, the world of inanimate objects, and the world of a human being. If I was to tell you to place Jannat in one of these categories, where would you place Jannat? It is for you to go home and think about it. If I was to tell you to place Jannat in one of these four categories, because these are the only creations of Allah subhanahu wa ta'ala, either it is the world of angels, the world of animals, the world of vegetation, inanimate objects, insan, where would you place Jannat in this pyramid? Would you place it in the inanimate object? Would you place it in the world of vegetation? Would you place it in the world of animals? Would you place it in the world of insan? Where would you place Jannat in this pyramid? Wherever you place it, you go and ask yourself this question. I am not answering. But wherever you will place it, you will know that it is still a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. True? Animals are creation of Allah. Angels are creation of Allah. Jannat is whose creation? Allah subhanahu wa ta'ala. Jahannam is whose creation? Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that you see is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. In all his creation, ashraful makhluq, the best of the creation is a human being. True? In all this, including Jannat, the best of the creation is a human being. Just so that you can provoke your thoughts back at home, I pose another question. How can a man who is better in creation than a Jannat desire Jannat? How can a man who in his creation is superior to paradise, is superior to all creations of Allah subhanahu wa ta'ala, how does he desire this paradise which is lower in status than him? Go home inshallah ta'ala and think about it. Every time you say, وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ, enter me in paradise with your mercy, O the most merciful. Which paradise are you talking about? The paradise which has hoor in it? Huh? Well, it is there, hoor is there, I'm not denying. But is that the paradise that I have in my mind? That I want to go to? Think about it, just to provoke your thoughts. Is that the paradise so that we raise our intellectual ability and understanding? Which paradise do I want to enter? The paradise which has hoor in it? The paradise which has apples in it? The paradise which has milk streams in it? The paradise which has gardens in it? The paradise which is full of palm trees? The paradise in which you desire a grape, it is there on your lip. Huh? That's what the paradise, the concept of paradise that I have in my mind is, when I will desire a grape, it will be there. When I will desire a hoor, it will be there. When I will desire the milk, it will be there. Whatever I will desire, because I deserve paradise, whatever I desire, it will be there. Is that the paradise? My fellow brothers and sisters, assuming that I am placed in this paradise today. Let's assume that you are placed in this paradise today. Now you are in the paradise. You have asked for a grape, it's there. You have asked for water, it's there. You have asked for sharaban tahura, it is there. You have asked for kawthar, it is there. Whatever you ask for, it is there. No mortgage, no tension of mortgage, no economic crisis, no heart attack, no disease, no diabetes, no problem. You are now in Jannat, enjoying anything and everything. My fellow brothers, in English they say, familiarity breeds contempt. How long will you remain in this Jannat? How long? Eternally, right? That is my mind. I shall remain in this Jannat eternally. I will be there forever in this Jannat. What will you do? Every day eat grapes? Think about it. Go home and think about the mind that we have, the concept of Jannat that we have, the concept of Allah that we have as Muslims, the concept of Jahannam that we have as Muslims. What is it? Is it a true concept? What will you do? Eat grapes every day? Sleep every day? No school, dropping kids, nothing. No problem at all. What will we do? Just sleep? Just look at the beauty of Jannat every day? Is that the concept we have? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Zainul Abideen, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Please go home and think about all that I have mentioned to you, for I will not say everything from the minbar. You need to exercise this intellect of yours as well as me so that we are able to understand the true concept of Islam. Go and think about the questions that I have raised before you today. Our fourth Imam alayhi salatu wassalam, in one of his supplications, tells Allah subhanahu wa ta'ala, my Lord, if you place me in the pits of the fire of hell, but you are there with me, that will be my paradise. My Lord, if you place me in the pits of the fire of hell, I will shout out to the inhabitants of the fire of hell that I still love you. That is my understanding of you, my Lord. And if I am placed in the middle of the paradise myself, if I am there in the middle, in the best places of paradise, the paradise that I have imagined, not the real paradise, the paradise that I have imagined, but I do not have the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala, what meaning will that paradise have to me? What meaning will that paradise have to me? Therefore, it is imperative for you and I to understand the importance of our intellect as a function for us to be able to realize the true meaning of Islam. Three loud salawats, please. یہ جنت کی تمنا، یہ جنت کا عشق، یہ جنت کی محبت کون سی جنت ہے جس جنت کے بارے میں ہم نے اپنے تصور کے اندر اس جنت کو کیسا پایا ہے، اس جنت کو کیسا دیکھا ہے، اور پروردگار عالم نے کون سی جنت بتانا چاہیے ہے؟ میرے عزیز دوستو، جب تک ہم ان سوالوں کے جواب اپنی انٹلیکٹ سے نہیں دے پائیں گے، اسلام پروگریسو ریلیجن ہے، ریگریسو نہیں، اسلام پروگرس ہوتا ہے، سٹیگنیشن نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس عقل کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کو تلاش کرے، اپنے حق کو تلاش کرے، جنت میں اپنا مقام بنائے، مگر اپنی عقل کو استعمال کرے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جناب آدم کو خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو۔ سنیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، میرے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو رکھیے گا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور اپنی زوجہ جنت میں رہو، لیو ان پیراڈائز۔ یہ خداوند تعالی، تم اور اپنی زوجہ کا ہونا ضروری۔ فیام اعظمی کہتے ہیں کہ چمن آرائے گلستان وفا ہے عورت، بربت عشق و محبت کی صدا ہے عورت، آدمی کے لیے انعام خدا ہے عورت، درد تنہائی آدم کی دوا ہے عورت۔ یہ شعر نہیں سمجھتے آپ کیا؟ چمن آرائے گلستان وفا ہے عورت، بربت عشق و محبت کی صدا ہے عورت، آدمی کے لیے انعام خدا ہے عورت، درد تنہائی آدم کی دوا ہے عورت، رہ کے اس خاک میں فردوس کا غم بھول گئے، تھا جو ہوا کا سہارا تو ارم بھول گئے۔ جب ہوا کا سہارا تھا آدم کو تو جنت بھی بھول گئے۔ something else to think about۔ جب ہوا کا سہارا تھا آدم کو تو آدم جنت کو بھی بھول گئے۔ کیوں بھولے مجھے نہیں پوچھئے گا، یہ خود آپ اپنے بارے میں سوچئے گا۔ آدم کو جب جنت ملی، خداوند تعالی نے آدم سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ دونوں جنت میں رہو۔ پھر خدا کہتا ہے، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، آدم اور ان کی زوجہ سے کہا، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جو جی چاہے اس جنت میں کھا لو، کھاؤ، تمہارے لیے یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی، یہ درخت تمہارے لیے بنائے، یہ پھل تمہارے لیے بنائے، یہ تمام جنت میں نے آدم تمہارے اور تمہارے زوجہ کے لیے بنائی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو جی چاہے کھاؤ، تمہارے لیے جنت۔ گجراتی میں کہتے ہیں جلسہ کرو۔ آدم سے خداوند تعالی نے کہا، تمہاری جنت ہے، جو جی چاہے اس جنت میں کرو۔ لیکن پھر آدم کو ٹیز کیا خدا نے، آدم کو پھر خدا نے انٹلیکچولی چھیڑا اور آدم سے کہا، کھاؤ، انجوئے کرو سب، ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ بس ایک چیز یاد رکھنا آدم، یہ درخت جو ہے نا، درخت، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. معاف کیجئے گا، میں خدا سے پوچھتا ہوں، مالک تو نے آدم کو جنت دے دی، سب کچھ دے دیا، ہر چیز عطا کر دی، اس کے بعد تو نے آدم کو یہ درخت دکھایا کیوں؟ اگر تو آدم کو یہ درخت نہ دکھاتا تو لاکھوں کروڑوں ملینز آف درختوں میں آدم کو پتا ہی نہ چلتا کہ اس درخت کے پاس مجھے جانا نہیں. ہاں تو نے کیوں دکھایا آدم کو درخت؟ کس لیے دکھایا تو نے؟ کیا ملا تجھے میرے پروردگار کہ تو نے آدم کو یہ درخت دکھایا؟ کیوں کیوں دکھایا تو نے یہ درخت آدم؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی مولانا کے پاس جائیں یا کسی معلموں کے پاس جائیں یا کسی پیر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ، اور آپ کو وہ کہے کہ میں نے تمہارا فال دیکھا ہے، تمہارے فال کے مطابق تم جاؤ اپنے گارڈن کے پیچھے، اپنے گارڈن کے اندر لیفٹ اور رائٹ، اس جگہ کے اندر ویسٹ اور ایسٹ میں جا کے کھڈا کھودو، اور 5 میٹر کے بعد تم کو انشاء اللہ تعالی ایک خزانہ کا باکس اور صندوق ملے گا، اور اگر تم اس صندوق کو کھولو گے تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، اوور نائٹ ملیونیئر ہو جاؤ گے. تو آپ جائیے، آپ کہیے تھینک یو مولانا صاحب، میں جا رہا ہوں اب کھڈا کھودنے کے لیے. لیکن جاتے جاتے وہ مولانا آپ سے کہیں سنیے آپ جائیے کھڈا کھودیے، لیکن جب آپ کھڈا کھود رہے ہو اس وقت آپ بندر کا خیال نہیں کیجیے گا. ڈونٹ تھنک آف اے منکی وین یو آر ڈگنگ اے ہول. سوچیے میں نے کیا کہا، اب آپ کچھ نہیں سوچیں گے سوائے بندر کے. صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کے خیال میں بندر تھا نہیں، زندگی میں کبھی آپ کے خیالوں میں بندر آیا نہیں، لیکن اس دن سوائے بندر کے آپ کچھ نہیں سوچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے آپ کے ذہن میں بندر ڈال دیا. صحیح ہے؟ ایگزیکٹلی یہی کیا خداوند تعالی نے آدم کے ساتھ. آدم یہ لاکھوں کروڑوں درخت ہیں مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا. آدم نے کیا کیا؟ کیا کیا آدم نے؟ کیوں؟ اس لیے خداوند تعالی چاہتا تھا کہ آدم اس درخت کے پاس جائے. خداوند تعالی کی ڈیزائن تھی کہ آدم اس درخت کے پاس جائے، اس لیے کہ جنت انسان کی انفنسی کی جگہ ہے، انسان کے کمال کی جگہ نہیں. اگر انسان کا کمال کہیں ہے تو وہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرنے میں ہے، اپنے انکوئزیٹیونیس میں ہے، تاکہ وہ حق کو تلاش کر سکے. اس لیے نہیں کہ انسان بس کل آنکھ بند ہو جائے گی کل خدا مل جائے گا، ایسے نہیں خدا ملتا میرے عزیز دوستو، یوں ہی خدا نہیں ملتا. انسان کو اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرنا پڑے گا، پروردگار کو ڈھونڈنے کے لیے جاننا پڑے گا کہ خدا ایک کیوں ہے، جاننا پڑے گا کہ وہ چھپا ہوا کیوں ہے، سمجھنا پڑے گا کہ وہ رحمان کیوں ہے، جاننا پڑے گا کہ وہ رحیم کیسا ہے، اس کے جود کو سمجھنا پڑے گا، اس کی سخا کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے انسان انٹلیکچولی قبول کرے گا اور کہے گا نہیں پالنے والے میں تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، تجھے لائق عبادت سمجھ کے تیری عبادت کرتا. ایسے انسان کا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہنا اور ہے، اور آرڈینری انسان کا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہنا اور ہے. میرے عزیز دوستو، یہ انٹلیکٹ جو پروردگار نے ہم و آپ کو دی ہے، پھر کربلا والوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، کیا تھا؟ کیا نماز پڑھنے میں، وہ جب یہ مسجد کی اوپننگ سیرمنی ہوئی تھی تو جماعت والوں نے مجھے بھی شرف بخشا تھا ایک تقریر کرنے کا. اس وقت میں نے اس تقریر کے اندر ایک شعر پڑھا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے. یہ لیسٹر والوں کے لیے نہیں تھی، صرف یعنی ایک شعر ہے جو میں نے کہا تھا، اور تقریر کا موضوع ہی الگ تھا. مگر مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو ہے، تمام چیزیں سبحان اللہ، سب کچھ ہے پروردگار کا دیا ہوا، مگر میں اس مسجد میں اگر نماز پڑھوں تو میرا سجدہ بھاری سجدہ ہونا چاہیے، میرا سجدہ للہ سجدہ ہونا چاہیے، میرا سجدہ اس کے لیے ہونا چاہیے، سوائے اس کے اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے انٹلیکٹ کے ساتھ پروردگار کو تلاش کرنا. اور یہی رسول ہمارے اور آپ کے نبی آئے تھے یہی پیغام دینے کے لیے، ایگزیکٹلی سیم میسج دینے کے لیے آئے تھے، اور کہا کہ تم اپنے عقل کو استعمال کرو. آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اسلام لائے اور 40 سال کے بعد غار حرا میں رہ کے پیغمبر اسلام جب دوبارہ آئے تو جناب خدیجہ کے پاس آ کے کہا کہ پروردگار عالم نے وحی بھیجی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں جو نازل ہوئیں، آ کے جناب خدیجہ سے کہا، مولا کائنات سے کہا، اور کہا کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں تک جا کے بتاؤں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں. آئے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پاؤ گے. میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبوت کا اعلان کرنے آیا ہوں، مجھ پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ ساری باتیں پیغمبر اسلام نے ان لوگوں سے کی، مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا پیغمبر اسلام کی بات کو، کچھ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا. پیغمبر سے کہا، سنیے گا بس، اور پھر میں انشاءاللہ اپنی تقریر کے دامن کو سمیٹوں گا. پیغمبر اسلام سے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ رسول ہیں. کیوں نہیں مانتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ کہا اس لیے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے. کیوں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کیوں یہ رسول نہیں مانتے تھے رسول کو. قرآن مجید میں کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کہتا ہے، یأکل الطعام وما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ان کا ریجیکشن کا ریزن کیا تھا؟ یہ کیسا رسول ہے، کیسا رسول ہے؟ تو ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے. یہ ان کا ریزننگ تھا رسول کو ریجیکٹ کرنے کا. یہ وما لهذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور یہ تو مارکیٹ میں اور بازاروں میں گھومتا رہتا ہے، ٹہلتا ہے ہماری طرح. ان کے ذہن میں رسول کوئی اور ہونا چاہیے تھا، جو ٹہلتا نہ ہو، جو بازاروں میں جاتا نہ ہو، جو کھانا پینا کھاتا نہ ہو، ایسا رسول ہونا چاہیے تھا. پیغمبر اسلام نے خداوند تعالی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین، اگر اس روئے زمین پر ملائکہ رہتے ہوتے، اگر اس روئے زمین پر ملائکہ رہتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، تو ہم آسمان سے ان کے اوپر فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے. مگر فرشتوں سے بھرا ہوا نہیں تھا زمانہ، انسانوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ہم نے انسان کو بھیجا. تو ایک وہ وقت آیا کہ پیغمبر اسلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں بلیو کریں گے کہ آپ رسول ہیں. کیوں نہیں کرو گے؟ تو کہا، سنیے، کہا آپ معجزہ دکھائیے، آپ ہم کو اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہم کو معجزہ دکھائیے. ایک بات کہتا چلوں، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے ڈیمانڈ کے اوپر، کھول لیجئے تاریخ کی کتابیں، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اوپر کسی کی ڈیمانڈ کے اوپر کبھی بھی معجزہ نہیں دکھایا، کبھی بھی نہیں. لوگوں نے جب ڈیمانڈ کیا پیغمبر نے، ہاں بہت پیغمبر نے معجزے دکھائے، بہت بہت دکھائے پیغمبر نے، ایسے ایسے معجزے دکھائے کہ لوگ پریشان ہو گئے، ماننا پڑا کہ یہ رسول ہیں، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ پہ پیغمبر نے کبھی بھی معجزہ نہیں دکھایا. وہ شاعر کہتا ہے کہ عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہیں اور بے جان کو محمد نے زبانیں دی ہیں. عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہیں اور بے جان کو محمد نے زبانیں دی ہیں. یہ واقعہ ملتا ہے کہ سنگریزوں نے ہاتھوں پہ محمد کی اذانیں دی ہیں. پیغمبر اسلام سے معجزہ طلب کیا کہ آپ ہم کو معجزہ دکھائیے تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. سورہ بنی اسرائیل, لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پانی کا چشمہ نہ ابال دیں.
ارے پانی کا چشمہ ابالنا کون سی بڑی بات ہے, تم کھودو اپنے ہاتھ سے کھڈا ابھی پانی نکل جائے گا. مگر نہیں, آپ ہم کو دکھائیے, اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہم کو دکھائیے اس ڈیزرٹ میں, اس صحرا میں آپ پانی کا چشمہ ابال کے دکھائیے, تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس جنت ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک ایسا گارڈن ہونا چاہیے, ہم آپ کو مانیں گے رسول, بٹ یو مسٹ ہیو اے گارڈن, آپ کے پاس ایک گارڈن ہونا چاہیے جس کے اندر درخت ہو, جس کے اندر کھجوروں کی درخت ہو, جس کے اندر نہریں رواں دواں ہوں, تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. سورہ بنی اسرائیل, قرآن مجید, ہم نہیں مانتے کہ آپ رسول ہیں, آپ کے پاس ایک گارڈن ہونا چاہیے. نہیں نہیں, او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا, یا تو آپ ایسا کریں کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ لائیے تاکہ ہم دیکھیں کہ زمان کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے کہ آپ نے کہا ایک دن ہونے والا ہے. نہیں, یہ بھی کافی نہیں تھا, آپ رسول ہیں تو آپ ایسا کریں, او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, آپ ایسا کریں اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے ملائکہ ہیں, تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. نہیں, یہ بھی کافی نہیں تھا, او یکون لک بیت من زخرف, یا تو آپ کے پاس سونے کا مکان ہونا چاہیے, ہاؤس میڈ آف گولڈ, سونے کا نہیں, سونے کا مکان نہیں, یعنی سلیپنگ کا مکان نہیں. او یکون لک بیت من زخرف, آپ کے پاس سونے کا گولڈ کا بنا ہوا مکان ہونا چاہیے, تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. رسول دیکھتے رہے, ان ڈیمانڈوں کو دیکھتے رہے, اس کے بعد کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. او یا تو آپ ایسا کریں, یہ ڈیمانڈ سنیے گا, او ترقا الى السماء, یا تو آپ آسمان کی طرف حبوط کر کے چلے جائیے ہماری آنکھوں کے سامنے, او ترقا الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه, اور ہم آپ کے وہاں پہنچنے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہاں سے ہم کو ایک خط نہ لکھیں کہ میں صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں, تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. مگر رسول کا جواب کیا تھا, اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کے دامن کو سمیٹ رہا ہوں, رسول کا جواب کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے, پیغمبر اسلام سے خداوند تعالی نے کہا, قل, ان سے کہو, سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, پاک و پاکیزہ میری ذات ہے, میں ہوں مگر ایک انسان ہوں تمہارے جیسا, رسول ہوں مگر ایک تمہارے جیسا انسان ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں چاہوں تو لاکھوں معجزے دکھا سکتا ہوں, مگر میں آیا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں ایسا بناؤں کہ تم اپنے ہاتھوں سے معجزے دکھا سکو, تمہاری انٹلیکٹ کو یوز کر کے تم اپنے ہاتھوں سے یہ معجزے دکھا سکو. میں رسول ہوں, میں جب چاہے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں, میں جب چاہے کائنات کو ایک آنن فآنن حکم دے سکتا ہوں, میں تو رسول ہوں, مگر میں تمہیں ایسا بنانے آیا ہوں کہ تم تمہاری انٹلیکٹ کے ذریعے جو چاہو کر سکتے ہو. یہ ہے تاکہ ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کیا ہے. ورنہ میرے عزیز دوستوں, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ ہم پڑھتے رہیں گے, واجب ہے, پڑھنا ہے, لیکن پڑھتے رہیں گے, اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ ہم یہ نہ پرکھ لیں, یہ نہ جان لیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. بس میرے عزیز دوستو, آج کے لیے اتنا کافی ہے, دو جملے مصائب کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شب
جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرنا ہے. کربلا میں قافلوں پہ قافلے, لشکروں پہ لشکر آتے گئے. شمر اپنا لشکر لے کر آیا, سنان اپنا لشکر لے کر آیا, عمر سعد کا اپنا لشکر تھا. آہستہ آہستہ شمر ایک ایک آدمی اپنا اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا, اور صرف آ نہیں رہا تھا مگر عمر ابن سعد کے لشکر کو میں اور اضافہ کر رہا تھا. ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ حسین ابن علی کو بلا کے پوچھا, کہا بھیا یہ آنے والے لشکر اتنے ہیں, ان میں سے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ اتنے لشکر آ رہے ہیں مگر ان میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے؟ حسین نے کہا نہیں, ہمارا کوئی مددگار نہیں. کہا بھیا آپ کا کوئی حبیب نہیں ہے دنیا میں؟ کہا ہاں ہے, وہ کوفے میں ہیں, میں حبیب ابن مظاہر کو خط لکھوں گا. آپ جانتے ہیں حبیب کون ہے؟ آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں حبیب ابن مظاہر کے مصائب بیان کروں, صرف دو جملے سن لیجئے. حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام منبر کے اوپر تشریف فرما تھے, حسن و حسین کھیل رہے تھے, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ ایک بچے کے اوپر پڑی, اصحاب سے جا کے کہا اس بچے کو اٹھا کے لاؤ, صحابی جا کے اس بچے کو لے کر آیا. پیغمبر اسلام نے زانو پہ رکھا, پیشانی کا بوسہ دیا, سینے سے لگایا. عجیب و غریب بات ہو گئی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون بچہ ہے, اس کے ساتھ اتنی شفقت کیوں, اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جہاں جہاں میرا حسین چلتا تھا وہاں وہاں کے قدموں کی خاک اٹھا کے یہ بچہ اپنے سر پہ رکھ رہا تھا. یہ حبیب ابن مظاہر ہے. مولا نے حبیب کو خط لکھا, اور حبیب کو خط لکھنے کے بعد ایک قاصد کو خط دیا, کہا قاصد جاؤ حبیب ابن مظاہر کو میرا خط دو. قاصد خط لے کر آیا, اس خط کو دق الباب کیا. حبیب ابن مظاہر اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. دق الباب کرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر نے دروازہ کھولا, کہا میں قاصد حسین ہوں, میں حسین کا نام بر ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین نے آپ کے نام پہ خط دیا ہے. حبیب ابن مظاہر نے خط کو ہاتھوں میں لیا, خط کو پیشانی سے لگایا, خط کو چوما کہ میرے مولا کی طرف سے خط آیا ہے. ایک مرتبہ خط کو کھولا, دیکھا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الى من حسین ابن علی الى رجل فقیر. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے, مرد فقیہ کی طرف خط بھیجا ہے. اے حبیب, آپ کا حسین کربلا میں آدا کے نرغے میں پھنس گیا ہے. آپ کا مولا, آپ کا آقا, آپ کا حسین دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے. حبیب ہو سکے تو کربلا آ جاؤ, حبیب ہو سکے تو نصرت کے لیے آ جاؤ. حبیب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دسترخوان بچھا ہوا تھا. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے حبیب کو دیکھا, کہا حبیب رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا حسین کی طرف سے خط آیا ہے. کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں, اے حبیب میری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب آپ نے کیا سوچا ہے؟ حبیب نے جواب دیا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں.
کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. بس عزاداروں, ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا, اے حبیب, فرزند رسول دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے اور آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں. حبیب جائیے, حبیب گھر سے نکل جائیے. ایک مرتبہ حبیب جانے کے لیے تیار ہوئے, کربلا میں حسین پرچم تیار کر رہے تھے, ایک ایک پرچم ایک ایک صحابی کو دے رہے تھے. ایک مرتبہ ایک پرچم تھا جو حسین نے اپنے پاس رکھا. صحابیوں نے پوچھا, یہ پرچم کس کا ہے؟ حسین نے کہا, میرا حبیب آ رہا ہے, یہ پرچم میرے حبیب کا ہے, میرے حبیب کا پرچم ہے, حبیب آنے والا ہے. ہاں آزادارو, حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلایا, کوفے میں غلام سے کہا, خطرہ ہے, اے غلام تو میرے گھوڑے کو لے جا اور سرحد کوفہ کے باہر میرا انتظار کر, میں آ رہا ہوں. یہاں حبیب اپنی زوجہ سے رخصت ہوئے, وہاں غلام گھوڑا لے کے سرحد کوفہ تک پہنچ گیا. آہستہ آہستہ حبیب اپنے کام کو انجام دے رہے تھے تاکہ کربلا میں آئیں. وہاں غلام گھوڑے کے ساتھ سرحد کوفہ میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا تھا. ایک مرتبہ جب حبیب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, حبیب نے دیکھا کہ غلام گھوڑے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. حبیب نے دیکھا, حسین کی مظلومی کا اندازہ لگائیے, معرفت حسین حاصل کیجئے. ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا کہ غلام گھوڑے سے بات کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا گھوڑے سے؟ کہہ رہا تھا, اے گھوڑے, اے جانور, اے حبیب ابن مظاہر کی ملکیت, اے گھوڑے, اگر میرے مالک نہیں آیا تو میں غلام حسین کی نصرت کے لیے حاضر ہوں, تیار ہوں, میں تجھ پہ سوار ہو کے چلا جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آئے, غلام کو سینے سے لگایا, کہا, اے غلام, میں نے تمہیں آزاد کیا, جاؤ آج سے تم آزاد ہو. غلام دس بستہ ہو کے کہنے لگا, میرے سید و آقا, جب حمایت حسین کا وقت آیا ہے تو آپ آزادی دے رہے ہیں, میں بھی چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے. حسین کی نصرت کے لیے غلام بھی تیار ہوا. حسین ابن علی کے درد, حسین ابن علی کی بارگاہ میں حبیب ابن مظاہر اور غلام پہنچے. عباس, علی اکبر, حسین حبیب کے استقبال کے لیے آئے. حبیب کو حسین نے سینے سے لگایا, آؤ حبیب, دشمنوں کے نرغے میں تمہارا آقا پھنسا ہوا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے مولا کو سینے سے لگایا, مولا میں آ گیا ہوں. اس کے بعد حبیب نے کہا, مولا میری ایک التجا ہے, میں بیویوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں, میں آقا زادیوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے, کہا, اے آقا زادی, آپ پر میرا سلام ہو. زینب نے فضا کو بھیجا اور کہا, فضا, حبیب کو میرا سلام کہو. فضا باہر آئی اور کہا, حبیب نے آپ جناب ثانیہ زہرا نے آپ کو سلام بھیجا. ایک مرتبہ حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارے, ہائے کیسا وقت آ گیا ہے کہ آقا زادیہ غلاموں کو سلام کر, آقا زادیہ غلاموں کو سلام کر رہی ہے. آزادارہ نے امام حسین, بس دو جملے اور, حبیب ابن مظاہر آئے. وہ بھی وقت آیا کہ حبیب ابن مظاہر نے مولا سے اجازت طلب کی, میرے سید و آقا, مجھے اجازت دیجئے. بوڑھے تھے حبیب ابن مظاہر, جان نہیں تھی اتنی حبیب ابن مظاہر میں, بوڑھے تھے, ضعیف ہو چکے تھے. ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی, حبیب ابن مظاہر مقتل میں پہنچے. تھوڑی دیر کی بات تھی کہ چاروں طرف سے حملے ہوئے. حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے, جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے, آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, ادرکنی, میں ابا عبداللہ, آئیے میری مدد کو آئیے. حسین حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچے, زمین پہ بیٹھے, کہا, اے حبیب تم نے وفا کی, اے حبیب میرے بابا سے کہنا کہ حسین ان قریب آنے والا ہے. حسین کی روح, حبیب ابن مظاہر کی روح جنت کو پرواز کر گئی. بس دو جملے میرے عزیز دوستو, کہتے ہیں کہ جب حبیب اس دنیا سے اٹھ گئے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا تو تمام شہداء کے سر نوکہائے نیزہ کے اوپر چڑھائے گئے تھے، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تھا، علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پہ تھا، عباس کا سر نوکے نیزہ پہ تھا، تمام لوگوں کا سر، حبیب کا بھی سر نوکے نیزہ کے اوپر بلند تھا۔ آہستہ آہستہ یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کہتے ہیں کہ ابھی کوفے میں لوگوں کو خبر نہیں ملی تھی کہ کربلا میں حبیب شہید ہو گئے، کربلا میں حسین شہید ہو گئے، کربلا میں علی اکبر شہید ہو گئے، ابھی کوفے والوں کو یہ خبر نہیں ملی تھی۔ جب ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ نوکہائے نیزہ کے اوپر سر کے ساتھ ایک مرتبہ جب کوفے کے اندر داخل ہوا تو کہتے ہیں ان کوفے کے بچوں میں ایک حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس بچے کی نگاہ اپنے بابا کے سر کے اوپر پڑی، دل تڑپ گیا، تڑپنے کے بعد اپنے دوستوں سے کہا آؤ دیکھو کسی نے میرے بابا کو شہید کر دیا، آؤ دیکھو کسی نے میرے بابا کو شہید کر دیا۔ دوڑتا ہوا گیا، اس شقی پہ وار کیا جس نے حبیب کے سر کو نوکے نیزہ پہ رکھا تھا، اور اس کے بعد اپنے بابا کا سر لیا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بابا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ زنجیروں کے جھنکار کی آواز آئی، عابد بیمار حسرت بھری نظروں سے بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں، بابا مجبور ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تھوک۔
ماتم حسین،